سنیچر 21 نومبر کے سیروین کے ساتھ ماہبارہ صفدر کا سلام. پاکستان کی صوبہ پنجاب کے شہر جھیلم میں مبینہ طور پر توہین مذہب کی اطلاع پر ہجوم کا حملہ اور قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس.
پچھلی دفعہ بھی پولیس کے سامنے آگے لگ گئی، کل بھی پولیس کھڑی تھی اور فیکٹری پوری جل کے راکھ. پولیس یہ کہہ رہی تھی ہمیں کہ آپ اپنی جانیں بچا کے یہاں سے بھاگیں.
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے. پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے جہلم میں فوج تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. شہر کے مضافات میں کل رات سے کشیدگی ہے، جب ایک فیکٹری کے ملازم پر توہین مذہب کے الزام کے بعد سینکڑوں لوگوں نے فیکٹری کو نظر آتش کر دیا. جہلم کے ضلعی پولیس افسر مجاہد اکبر
کو ایک بندے نے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ کوئی قرآن جلائے گئے ہیں، قرآن شریف. وہ بندہ ہم نے پکڑ لیا، پکڑ کے اریسٹ کر لیا، اس کو بھجوا دیا جیل. لیکن اسی اثنا میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے فیکٹری کے باہر اور انہوں نے گیٹ توڑ دیا اور اندر جا کے چیزوں کو آگ لگا دی. اندر کوئی تقریباً 15 بندے تھے جو ان کی فیملیز تھیں، ایم ڈیوں کی. شکر ہے خدا کا کہ ہمارے بڑے وقت اقدام سے کسی کی جان نہیں گئی اور لوگ بچ گئے. ابھی تک تو یہ صورتحال ہے کہ ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں. ابھی ہم نے بندہ پکڑ کے جوڈیشل کر دیا، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اور جس نے الزام لگایا تھا وہ وہیں کا ڈرائیور تھا فیکٹری کا. کیونکہ ہم ابھی اور بھی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ امن جو ہے نا خراب نہ ہو.
پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم 76 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں. وہ طویل عرصے سے خون کے کینسر میں مبتلا تھے. مخدوم امین فہیم کی تدفین سندھ میں ان کے آبائی علاقے خالہ میں ہوئی ہے. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں دہشت گردی کے سنگین اور فوری خطرے کے پیش نظر زندگی شدید متاثر ہوئی ہے. حکام نے سیکیورٹی کے انتظامات کو اعلیٰ ترین سطح پر لا کر برسلز کا میٹرو سسٹم بند کر دیا ہے. عوامی اجتماعات اور کھیلوں کے ایونٹس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. بیلجیم گزشتہ ہفتے پیرس میں ہونے والے حملوں کی تحقیقات کا مرکز ہے. وزیراعظم چارلز مشل وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی الرٹ کا فیصلہ خطرات کی جانچ کرنے والی تنظیم کی ہدایت پر کیا گیا. اس میں کہا گیا تھا کہ پیرس کی طرز پر یہاں بھی حملوں کا قوی امکان ہے، جس میں ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد سے مسلح افراد مختلف مقامات پر بیک وقت دھاوا بول سکتے تھے. یہ تھے بیلجیم کے وزیر اعظم کے الفاظ. ادھر ترکی سے اطلاعات ہیں کہ حکام نے بیلجیم کے ایک شہری کو گرفتار کیا ہے جو مراکش نجات ہے اور اس پر پیرس کے حملوں میں ملوث ہونے کا شبہ ہے. ترک حکام نے بیلجیم کے اس شہری کو 2 شامی باشندوں سمیت گرفتار کیا جو اسے سرحد پار شام لے جانے کی کوشش کر رہے تھے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں تمام ملکوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کا حصہ بنے. یہ قرارداد فرانس کی طرف سے پیش کی گئی. قرارداد میں کہا گیا ہے کہ رکن ریاستیں شام اور عراق میں دولت اسلامیہ کی آماج گاہیں تباہ کرنے کی کوششیں دگنی کریں. شام میں دولت اسلامیہ کے مرکزی شہر رقہ سے اطلاعات ہیں کہ پیرس حملوں کے بعد مغربی اتحادیوں کی جانب سے شہر پر بمباری میں تیزی آنے سے عام شہریوں کے حالات ابتر ہو گئے ہیں. دولت اسلامیہ کے خلاف مہم چلانے والے رقہ کے ایک شہری نے بی بی سی کو بتایا کہ دو طرفہ حملوں میں عام شہریوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے اور وہ محصور ہو کر رہ گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ شہریوں کے لیے رقہ چھوڑنا ناممکن ہو چکا ہے. دولت اسلامیہ نے ہر راستے پر چوکی بنا رکھی ہے جہاں سے صرف اسی کے اراکین کو آنے جانے کی اجازت ہے. یہ تھے رقہ کے ایک شہری کے الفاظ. افغانستان کے جنوبی صوبے زابل سے اطلاعات ہیں کہ نامعلوم مسلح افراد نے ہزارہ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے 20 افراد کو اغوا کر لیا ہے جب وہ بسوں میں سوار ایک ہائی وے پر سفر کر رہے تھے. میانمار کی شمالی ریاست کوچن میں لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں کم سے کم 40 افراد کی ہلاکت کا خدشہ ہے. اطلاعات ہیں کہ لینڈ سلائڈنگ برمی فیروزے کی ایک کان کے قریب ہوئی. متاثرین اس کان سے نکلنے والے فضلے کے قریب رہائش پذیر تھے. فضلے کا بڑا ڈھیر ان کی بستی پر آ گرا. جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کے 10 رکن ممالک کے سربراہوں نے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے ذریعے انسانی اسمگلنگ کے شکار لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا. یہ معاہدہ اس سال کے آغاز پر پیش آنے والے واقعات کے تناظر میں طے کیا گیا ہے، جب ہزاروں روہنگیا مسلمان سمندروں میں پھنس گئے تھے اور کوئی ملک انہیں سنبھالنے کو تیار نہیں تھا. اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے ہیبرون میں ایک فلسطینی ریڈیو کے دفتر پر دھاوا بول کر ریڈیو اسٹیشن بند کرا دیا ہے. ایک ماہ میں یہ دوسرا فلسطینی ریڈیو اسٹیشن ہے جسے بند کیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز نے الزام عائد کیا ہے کہ آج بند کیا گیا الخلیل ریڈیو اسرائیلی شہریوں پر دہشت گرد حملوں کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا. مغربی افریقہ کے ملک مالی میں 3 افراد کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، جن پر گزشتہ روز ایک ہوٹل پر حملے میں ملوث ہونے کا شبہ ہے. دارالحکومت باماکو کے لگژری ہوٹل ایڈیسن بلو پر حملے میں غیر ملکیوں سمیت 19 افراد ہلاک ہوئے تھے. اور آج سے ایک نئی اسمارٹ فون ایپ لانچ ہو رہی ہے جس کے ذریعے صارفین چہل قدمی کرتے ہوئے ڈالر کما سکیں گے۔ بٹ واکنگ نامی اس ایپ کا جو بھی صارف 8 کلومیٹر پیدل چلے گا یعنی تقریباً 10,000 قدم چلے گا اسے ایک بٹ واکنگ ڈالر سے نوازا جائے گا۔ صارفین بٹ واکنگ ڈالر کو حقیقی کرنسی میں بدل سکیں گے یا چہل قدمی کی اپنی کمائی کو آن لائن شاپنگ کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
کریٹو چیزیں کرنے کا بہت شوق ہے اور یہاں پہ نہیں کر سک رہی تھی یا لوگ بولتے تھے نہیں امیر ہوتی،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت،
وہ سوچتے ہوئے کہ شاید اور لڑکیاں چلیں، ہم نے ڈھابے میٹ اپس رکھے کراچی میں بھی اور لاہور میں۔
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے بی بی سی اردو .com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیٹ بین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو .com پر اس وقت ہماری شہ سرخی ہے، پیرس حملوں کا مبینہ ملزم گرفتار، برسلز میں سیکیورٹی الرٹ۔ ہم بھی اس پر غور کریں گے لیکن کچھ دیر کے بعد۔ اگر آپ فوراً پڑھنا چاہیں تو یہ خبر یہاں شائع ہو چکی ہے، لیکن ہماری پہلی اور بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر جھیلم میں مبینہ طور پر توہین مذہب کی اطلاع پر ہجوم کا حملہ اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ پولیس ایک مرتبہ پھر بے بس نظر آئی۔ یہاں قرآن کو مبینہ طور پر نظر آتش کرنے کے الزام میں گزشتہ شب احمدی فرقے کی ایک فیکٹری کو نظر آتش کرنے کے بعد آج صبح اس فرقے کی ایک مسجد پر حملہ کیا گیا۔ ان واقعات کے بعد علاقے میں کشیدگی کی فضا ہے اور حکومت نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق مشتعل ہجوم نے گتے کی اس فیکٹری کو نظر آتش کر دیا جہاں وہ شخص ملازمت کرتا تھا جس پر وہاں کے ہی ایک ڈرائیور نے قرآن کو مبینہ طور پر نظر آتش کرنے کا الزام عائد کیا تھا۔ ہم نے اس بارے میں تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے مقامی اعلی اہلکار سے بھی بات کی ہے، مگر پہلے مقامی احمدی کمیونٹی کے ترجمان سلیم الدین نے ہمیں ان واقعات کی تفصیل بتائی۔
یہ کل کا واقعہ ہے کہ پاکستان کے ایک شہر جہلم کے قریب ہماری ایک احمدی مالک ہیں، ان کی فیکٹری ہے پاکستان چپ بورڈ فیکٹری، جہاں چپ بورڈ بنائے جاتے ہیں، اور یہ تقریباً 50 سال پرانی فیکٹری اس جگہ پہ ہے اور جیلن کے بالکل شہر کے قریب ہے۔ یہاں ایک موب نے اٹیک کیا اور یہ تقریباً 5-6 بجے کی بات ہے، 6-7 بجے کی شام کی کل، اور موب نے اٹیک کیا اس بات کو بنیاد بنا کے جو کہ بالکل بیس لیس ہے کہ ایک کسی احمدی نے قرآن جلایا اور اس کی حد تک وہ توہین کی نعوذ باللہ۔ تو اس بات کو بنیاد بنا کے انہوں نے اس فیکٹری پہ چڑھائی کی، فیکٹری میں انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا اور چڑھائی کرنے کے بعد انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، لوٹنگ کی، اس کو جلایا گیا، اندر لوگ موجود تھے، بڑی مشکل سے وہ اپنی جانیں بچا کے بھاگے اور اس پوری فیکٹری کو جلا کے راکھ کر دیا گیا۔
اچھا، لیکن کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟
الحمدللہ کہ وہاں کے جو کوئی ایسی صورتحال پیش نہیں آئی جو گزشتہ سال گوجرانوالہ میں افسوسناک واقعہ اسی طرح کی ایک بیس لیس چیز کو بنیاد بنا کے انہوں نے اٹیک کیا ہمارے احمدیوں پہ اور گھر بھی جلائے گئے تھے اور اس میں شہادتیں بھی ہماری ہوئیں۔ اس دفعہ لوگ اپنی جانیں بچا کے بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگے ہیں، ورنہ انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی تھی۔
تو یہ تو کل رات کا واقعہ ہے، کیا پھر اور بھی کسی جگہ حملہ ہوا؟
دیکھیے، آج ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے انتظامات کیے جاتے انتظامیہ کی طرف سے کہ یہ واقعہ کوئی دوبارہ پیش نہ آتا یا صورتحال ڈیفیوز ہوتی۔ تاہم آج دوبارہ اسی فیکٹری کے قریب ایک گاؤں ہے جیلم کے ساتھ ہی، وہاں پہ ہمارے چند گھر ہیں احمدیوں کے، وہاں ہماری مسجد پہ اٹیک کیا گیا اور اس کو انہوں نے اس کے تالے توڑ کے اس کے اوپر قبضہ کیا، اس کا سارا سامان باہر نکال کے اس کو آگ لگا دی اور پھر اس کو دھو کے اس کے اندر نمازیں شروع کر دی۔ یعنی اس کے اوپر انہوں نے قبضہ بھی کیا اور اس کا سامان بھی جلایا اور وہاں بیٹھ گئے، وہاں سے بھی احمدی اپنی جانیں بچا کے بھاگے۔
تو سلیم الدین احمد صاحب، یہ بتائیے گا کہ کل جس وقت فیکٹری کو جلایا گیا تو ظاہر ہے کہ اس میں کافی دیر لگی ہوگی، کیا اس دوران پولیس کو اطلاع دی گئی؟ پولیس آئی وہاں پر، کیا پولیس نے کوئی انتظام کیا؟
دیکھیے پولیس آئی، شروع میں پولیس ہی تھی وہاں پہ، لیکن جب آخر پہ جب کنٹرول کیا گیا اس پہ تو آرمی کو بلانا پڑا، پولیس کے بس کی بات نہیں رہی۔ پولیس اپنے طور پہ اس نے کوئی کوشش کی یا نہیں کی یہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو موب تھا وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور کچھ لوگوں کو پولیس نے بہرحال وہاں سے نکالا بھی، بچایا بھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
فیکٹری سے نکالا پولیس نے کچھ لوگوں
کو؟ اچھا جی جی، کچھ لوگوں کو نکالا اور ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس کی اتنی کیپیسٹی بھی نہیں تھی، اور پولیس ظاہر ہے کہ وہ ہماری ان چیزوں کے لیے اس طرح پریپیئرڈ بھی نہیں ہوتی۔ بہرحال اگر موقع پہ پہلے بیفور ٹائم اس کو وہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے۔
اچھا، اور آج پھر جب مسجد پر، اچھا جب بڑھ گیا تو ظاہر ہے کہ پولیس کے کنٹرول میں نہیں رہا، تو پھر فوج کو کس نے بلایا؟
یہ تو انتظامیہ نہیں بلایا ہوگا۔
اچھا، انتظامیہ
ظاہر ہے کہ ہم ان سے، یعنی ان کے بس میں نہیں رہا تھا، پھر فوج کو بلایا گیا۔
تو پھر فوج نے آ کر کنٹرول کر لیا صورتحال کو؟
صورتحال کو اگر کنٹرول کل کر لیتے تو آج کا یہ واقعہ نہ ہوتا۔ غالباً انہوں نے اس کو کھلا چھوڑ دیا، اور ہمارے حوالے سے تو اکثر یہی ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی پولیس کے سامنے آگے لگ گئی، کل بھی پولیس کھڑی تھی اور فیکٹری پوری جل کے راکھ ہو گئی،
اور آج بھی جب مسجد جلائی گئی تب بھی پولیس وہاں پر،
پولیس یہ کہہ رہی تھی ہمیں کہ آپ اپنی جانیں بچا کے یہاں سے بھاگیں، یعنی یہ پولیس کا کام رہ گیا ہے کہ وہ لوگوں کو کہے کہ آپ بھاگ جاؤ، یہاں یہ ہونے والا ہے۔
اچھا، لیکن آج فوج کو تو نہیں بلانا پڑا، لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے؟
آج بھی فوج کو بلانا پڑا، ابھی ان کی میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، پاکستان ٹیلی ویژن کے کسی چینل پہ، نجی چینل پہ، کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں انہوں نے نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں آرمی کو بھیجا جائے اور حالات کو کنٹرول کریں۔
تو یہ بتائیے کہ سلیم الدین احمد صاحب، کی کیا کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں احمدی کمیونٹی میں سے کچھ لوگوں کی؟
ہمارے ایک شخص کو کل سے انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے، اسی الزام پہ کہ نعوذ باللہ انہوں نے قرآن کی حد تک کی ہے۔
یہ اس کے جلانے سے پہلے یا جلانے کے بعد؟
جلانے سے پہلے ہی یہ کر لیا تھا انہوں نے، یہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود انہوں نے موب کو کنٹرول نہیں کیا، اور موب جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے انہوں نے جو کرنے والے ہیں وہ اسی طرح علاقے میں پھر رہے ہیں، وہ نون لوگ ہیں، سب کو پتا ہے کہ کون ہے، لیکن ان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا، وہ اسی طرح انہوں نے کل بھی کیا اور آج پھر انہوں نے اٹیک۔
گویا کہ پولیس جو ہے وہ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، اس پورے واقعے کو
اب یہ پتا نہیں کر پا نہیں رہی یا کرنا نہیں چاہتی۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ یہ تو یہاں جہلم کی صورتحال ہے، پورے ملک میں کیا اس وقت صورتحال ہے احمدی کمیونٹی کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں ہی یہ خطرہ ہے یا اور جگہوں پر بھی کچھ؟
دیکھیے یہ تو جہاں جہاں ملہ بستا ہے، جہاں جہاں وہ ذہنیت موجود ہے وہاں یہ کام جاری ہے، کراچی میں بھی ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ بھی ہو رہا ہے، اور پنجاب میں بھی ہو رہا ہے۔ پنجاب میں تو خاص طور پہ گزشتہ سال بھی ہوا، اس سال بھی واقعات ہوئے، گزشتہ سال بھی واقعات ہوئے، اور یہ آن گوئنگ ایک سچویشن ہے۔ گورنمنٹ نے ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں، ملہ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اب نیشنل ایکشن پلان پہ اگر پوری طرح عمل کریں تو یہ اس طرح کی اشتعال انگیزیاں تو نہیں کر سکتے، یہاں ان کو کھلے عام اجازت ہے اس سارے پلان کے موجودگی میں کہ وہ ہمارے خلاف تقریریں بھی کریں، جلسے بھی کریں، ریلیز بھی نکالیں، اور طرح طرح کی گندی زبان بھی استعمال کریں، فتوے بھی دیں، وہ سارا کچھ جائز ہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ تو جب یہ چیز ہوگی، ان کا ہیٹ لٹریچر شائع ہوتا رہے گا، ان کی ہیٹ سپیچز کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو لوگ تو اشتعال میں آئیں گے۔
اور صرف پنجاب میں ہی نہیں، دوسرے صوبوں میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے،
ہر جگہ جہاں یہ ذہنیت ہے میں نے عرض کیا وہ یہ ہے، اور یہ ہر جگہ ایلیمنٹ موجود ہے۔
تو اب جو فیکٹری کے مالک تھے جن کا یہ تمام اثاثہ جل کر راکھ ہو گیا ہے، وہ خود کس جگہ پر ہیں؟
دیکھیے، وہ کل کے اپنی جان بچا کے کہیں بھاگے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے گھر کے ساتھ کیا بیتی، میری فیکٹری کے ساتھ کیا بیتی۔ وہ بڑی مشکل سے کل اپنی جان بچا کے نکلے ہیں۔
یہ تھے احمدی کمیونٹی کے ترجمان سلیم الدین۔ ان واقعات کے بعد ہمارے ساتھی تابندہ کوکب نے علاقے کے ڈی پی او سے بات کی، جس پر ڈی پی او مجاہد اکبر نے یہ کہا کہ صورتحال اس وقت مکمل کنٹرول میں ہے۔
ایک بندے نے رپورٹ کیا کہ وہاں پہ کوئی قرآن جلائے گئے ہیں، قرآن شریف۔
اچھا،
اور اس کے بعد وہ بندہ ہم نے پکڑ لیا، پکڑ کے اریسٹ کر لیا، اس کو بھجوا دیا جیل۔ لیکن اسی اثنا میں بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے فیکٹری کے باہر، اور انہوں نے گیٹ توڑ دیا اور اندر جا کے چیزوں کو آگ لگا دی۔ پھر میں جو ہے وہاں پہنچا ہوں موقع پہ, میں نے جا کے جو لوگ تھے اندر ان کو ایویکویٹ کروایا, ان کو ریسکیو کرا دیا, وہ بچ گئے شکر ہے خدا کا.
کتنے لوگ تھے اندر اس وقت فیکٹری کے؟
اندر کوئی تقریباً 15 بندے تھے جو ان کی فیملیز تھیں احمدیوں کی.
یہ وہاں رہتے تھے؟
ریسکیو کرا دیا. جی جی, وہ شکر ہے خدا کا کہ ہمارے بڑے وقت اقدام سے کسی کی جان نہیں گئی اور لوگ بچ گئے, لیکن وہ فیکٹری کو آگ لگانے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد ہم نے اس کو ڈسپرس کر دیا, اس سے پھر بعد میں اور دفلی بھی آ گئی.
جو خبریں آ رہی تھی کہ ان کی کالونی کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے لوگوں نے, تو کیا وہ کالونی اس فیکٹری سے باہر تھی یا وہی لوگ تھے جو اندر رہ رہے تھے؟
نہیں نہیں, وہی اندر ہی اندر ہی تھا سارا کچھ اندر.
تو یہ الزام کس نے لگایا تھا, اور جو جس بندے کو آپ نے پکڑا ہے اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟ ابھی اس کو آپ نے کسٹڈی میں رکھا؟
ابھی تک تو یہ صورتحال ہے کہ ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, ابھی ہم نے بندہ پکڑ کے جوڈیشل کر دیا, اس کی انویسٹیگیشن ہوگی. اور جس نے الزام لگایا تھا وہ وہیں کا ڈرائیور تھا فیکٹری کا.
جو لوگ مشتعل ہوئے, جن لوگوں نے وہاں پہ یہ سارا کچھ کیا, ان کے خلاف کیا کاروائی کی ہے پولیس نے؟
ان کے خلاف بھی ہم پرچہ دے رہے ہیں اور انہیں بھی ہم اریسٹ کریں گے. بالکل,
ابھی پرچہ ہوا نہیں ہے؟
نہیں, ہو گیا پرچہ.
پرچہ ہو گیا, ان کے خلاف بھی پرچہ ہو گیا بدامنی کا؟
جی 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 جی.
اچھا, وہ کتنے لوگ ہیں, مطلب کتنے لوگوں کو نامزد کیا آپ نے؟
وہ تو کم از کم کوئی 1000 کے قریب بنتا ہے.
تو نقصان کتنا ہوا ہے؟ سنا وہاں گاڑیوں کو بھی آگ لگی ہے, پرائیویٹ پراپرٹی بھی.
نقصان تو مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا, لیکن کافی گاڑیاں بھی 4-5 جلی ہیں, اور ان کا کوئی سامان بھی تھا گھروں کے اندر, وہ بھی جل گیا تھا. کیونکہ ہم ابھی اور بھی ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں اور کوشش کریں کہ امن جو ہے نا خراب نہ ہو, تو اس حساب سے.
تو امن کے قیام کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں ابھی علاقے میں؟ کیا ہے,
ہیوی ڈپلائمنٹ کیے ہیں جی, پیٹرولنگ کر رہے ہیں.
جو ارد گرد جو احمدی رہتے ہیں ان کے سیکیورٹی کا بھی انتظام کیا ہے؟
جی جی, ان پہ ڈپلائمنٹ کر دی گئی ہے ہیوی قسم کی, پولیس لگا دی ہے ہر جگہ.
یہ تھے جھیلم کے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر مجاہد اکبر, جو ہمارے ساتھی تابندہ کوکب سے بات کر رہے تھے. ان حالیہ حملوں کے تناظر میں ایک بار پھر یہ اہم سوال اٹھتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں پر حملے کی صورت میں قانون نافذ کرنے والے ادارے خود ہجوم کے ساتھ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ہم نے بات کی پاکستان انسانی حقوق کمیشن کی چیئر پرسن زہرا یوسف سے.
دیکھیے, ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے یہاں پہ واقعات ہو چکے ہیں, جیسے کہ جوزف کالن, وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ہجوم کے ساتھ یا کوشش نہیں کرتے ہیں ہجوم کو کنٹرول کرنے کی. تو پاکستان میں افسوس یہ ہے کہ جو ریڈیکلائزیشن ہو رہا ہے مذہب کے نام پہ, وہ اب جو قانون نافذ کرنے والے پرسنل ہیں ان کے میں بھی یہ پایا جا رہا ہے, اور ان کی بھی جو ذہنیت ہے وہ انتہا پسندی کے طرف جا رہی ہے.
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان میں صلاحیت ہے؟ کیونکہ کل کا جو واقعہ ہوا اور ہماری ایک بات ہوئی احمدی کمیونٹی کے ایک اسپوکس پرسن تو نہیں, مطلب ایک کمیونٹی کے فرد سے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس نے فیکٹری کے اندر سے لوگوں کو نکال تو ضرور لیا, لیکن وہ موب کو کنٹرول انہوں نے بالکل نہیں کیا یا نہیں کر سکے. یہ تو ظاہر ہے کہ جو وہاں موجود ہوگا وہی دیکھ سکتا ہے. یہاں تک کہ صورتحال اتنی بے قابو ہو گئی کہ پھر فوج کو بلانا پڑا.
جی بالکل. تو نہیں, یہ ہے کہ ہمیشہ وہ ان کا یہی موقف رہتا ہے کہ جو موب ہی وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں آئی, اور وہ بہت ہی ایموشنلی چارجڈ تھی. مگر وہ تو ایک طرح سے میرے خیال سے اس میں دو پہلو ہیں, ایک تو ان کی ناکامی بھی ہے, مگر آپ ان کا جو رویہ ہے خاص کر کے جو احمدی کمیونٹی کے طرف, تو وہ صاف اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ذہنیت کس قسم کی ہے. یہ تو ایک واقعہ فیکٹری میں ہوا ہے, مگر احمدی کمیونٹی کے لوگوں کو کا کہنا ہے, پچھلے مہینے ہماری ایک خاص کنسلٹیشن ان کے ساتھ ہوئی تھی, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تو جو انتہا پسند لوگ ہیں کمیونٹی میں, چاہے ان کا تعلق مسجد مدرسے یا کسی سے تنظیم سے ہو, تو انہوں نے تو اب پولیس کو ایک طرح سے کو آپٹ کر لیا ہے. پہلے وہ اکیلے آتے تھے, حملہ کر کے چلے جاتے تھے, مگر اب باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس آتی ہے اور ہر قسم کے ان پر الزام لگائے جاتے ہیں, ہر قسم کے جھوٹے کیس بنائے جاتے ہیں. تو پنجاب میں خاص کر کے جو پولیس کا رویہ رہا ہے اقلیتوں کے ساتھ, اور خاص کر کے احمدی کمیونٹی کے ساتھ، بہت افسوسناک ہے۔
لیکن زہرا یوسف، کل جو جس طرح سے فوج بلائی گئی اور فوج نے فوری طور پر تو وہاں پہ قابو پا لیا اور ہجوم جو تھا وہ منتشر ہو گیا، لیکن کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے گئے احمدی کمیونٹی کی سلامتی کے لیے، جس کا اثر یہ ہوا کہ آج پھر انہوں نے قریبی جا کر ایک مسجد کو آگ لگا دی اور پھر لوگوں کو اپنے گھروں سے بھاگنا پڑا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ پولیس، فوج بھی ان کو پوری طرح تحفظ فراہم نہیں کر پائی جو اقلیتی آبادی ہے۔ تو پھر کس طرح سے اگر ملک کا سیکیورٹی اداروں کا یہ حال ہو تو جو اقلیتی برادری ہے وہ کس طرح سے بھروسہ کر سکتی ہے پھر؟
جی ہاں بالکل، وہ تو بہت ہی انسیکیور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ مطلب سالوں سے وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا تحفظ اسٹیٹ کی طرف سے نہیں مل رہا ہے، چاہے وہ اس قسم کے کیس ہوں جیسے کہ پچھلے سال نومبر میں کورٹ وہ رادھا کرشنن میں وہ کرسچن کپل کو جلایا گیا، اس میں بھی پولیس ناکام رہی وہ موب کو کنٹرول کرنے میں۔
جی، لیکن ویسے پاکستان کی پولیس پر اقلیتوں کے تحفظ کے حوالے سے اور پاکستان کے آئین کے مطابق اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟
دیکھیے، ظاہر حکومت کی تو ذمہ داری ہے ہر شہری کی حفاظت کرنا، مگر خاص کر کے جو ولنریبل ہیں کمیونٹیز میں ظاہر اقلیت شامل ہیں، تو ان کے لیے تو اور زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسیز کی وجہ سے، حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے انتہا پسندی پھیلی ہے اس ملک میں، اور تو اس نظر آپ دیکھیں تو وہ اور بھی زیادہ ذمہ داری بڑھتی ہے۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو
پیدا کیا گیا ہے،
تو یہ جو آپ نے کہا کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے، اس کے لیے کیا قانونی اداروں کو بہت زیادہ جواب دہ ہونا ہوگا، ان کی صلاحیتوں کو بڑھانا ہوگا، اور یا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ذہنی رجحانات ہیں، ان کو بہت زیادہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟
بالکل، وہ تو خیر ایک بہت ہی سمجھ لیجیے ایک لمبا پروسیس ہے، مگر میرے خیال سے خاص کر کے یہ ہم لوگ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پولیس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے، سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے، اور اس پر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انتہا پسندی کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اس قسم کے کیس بھی ہو چکے ہیں کہ پولیس گارڈ نے پنجاب کے گورنر کی جان لے لی، تو اس پہ بہت کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔
ایسی صورتحال میں جب کہ یہ صاف نظر آ رہا ہو کہ پاکستان میں جو یہ ادارے ہیں وہ قوانین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے، تو کیا اس کے خلاف کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟
دیکھیں، مطلب ریکمنڈیشن تو حکومت کو دی جاتی ہے، اور ذہنی طور سے لوگوں کو تبدیل کرنے میں بالکل ٹائم لگتا ہے، خاص کر کے
کیا بین الاقوامی سطح پر کچھ کیا جا سکتا ہے؟
بین الاقوامی سطح پہ ظاہر افسوس یہ ہے کہ پاکستان بہت سارے جو بین الاقوامی کنونشن وغیرہ ہیں اقوام متحدہ کے، وہ دستخط تو اس پہ کر دیتا ہے، مگر اس کو امپلیمنٹ، اس پہ عمل کرنے میں بہت ہی پیچھے ہے۔ اور ابھی جو یورپین یونین کے بھی جی ایس پی پلس جو سائن کیا ہے ٹریڈ اگریمنٹ، تو اس میں بھی بہت کئی پہلو ہیں جن کا ڈائریکٹ ہے کنیکشن انسانی حقوق سے، اقلیتوں کے اسٹیٹس سے، تو وہ اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے خیال سے دباؤ آ سکتا ہے اگر اس قسم کے واقعات بڑھتے جائیں۔
یہ تھیں پاکستان کے حقوق انسانی کمیشن کی چیئر پرسن زہرا یوسف۔ جھیلم میں مبینہ طور پر توہین مذہب کے الزام پر ہونے والے واقعات پر ہم نے تفصیل سے روشنی ڈالی، اور اسی سلسلے میں ہم زہرا یوسف سے بھی بات کر رہے تھے۔ یہی خبر اس وقت بی بی سی اردو .com پر بھی موجود ہے، بلکہ ہماری دوسری خبر یہی ہے کہ جھیلم میں توہین مذہب کے مبینہ واقعے پر کشیدگی برقرار ہے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج تعینات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو تفصیلات یہاں پڑھ سکتے ہیں، یعنی bbcurdu.com کے پہلے صفحے پر، اور یہیں پہلے صفحے پر آپ کو ایک باکس جس کا رنگ تقریباً کچھ زہر مورا سا ہے بہت ہی نمایاں طور پر نظر آئے گا، اور اس کا عنوان ہے کہ صنفی تفریق میں آپ کہاں کھڑے ہیں، اور کچھ اس کا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ بی بی سی مرد اور عورت میں عدم مساوات پر آج کل خصوصی پروگرام نشر کر رہی ہے، یہ سلسلہ ہمارا 2 دسمبر تک جاری رہے گا، سیربین ابھی جاری ہے۔
گھر سے لے کر باہر تک امتیاز کا شکار عورت،
پھر وہاں کے ہمسائے جس طرح کے لوگ تھے مجھ پہ مطلب نفرت کرنے لگے، کسی نے اپنے گھر آنے سے منع کر دیا۔
کے ساتھ ہم رہتے ہیں یا جس طریقے سے ہمیں سکھایا جاتا ہے مرد اور عورت دونوں کو بھی، یہ جینڈر کا مدعا ہے اور اسی میں عورتوں کو ہمیشہ دوسرے پائدان پہ رکھا ہے،
لیکن پھر بھی دوسروں کے لیے مثال عورت۔
کہا تھا کہ آپ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی، کیوں مجھے آپریشن اتنے ہوئے، مگر مجھے بچے کی امید نہیں تھی، الحمدللہ مجھے لڑکی نہیں تھی، جب سے میری بچے پیدا ہوئی میں تو اپنے سارے غم۔
رائٹ ٹو پی ایک کیمپین ہے جو پچھلے 4 سالوں سے ہم ممبئی میں چلا رہے ہیں، اور جس کی پہلی ڈیمانڈ ہے کہ عورتوں کے لیے
منگل 1 دسمبر تک خواتین کی آپ بیتیوں اور خصوصی کہانیوں کے لیے ریڈیو، ٹی وی سیربین اور bbcurdu.com پر نظر رکھیے۔
آج بھی ہم عورتوں کو لے کر ان کی بیسک چیزوں کو لے کر سوچتے ہی نہیں۔
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سوا ناز۔
انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے صدر جائلز کلارک نے پاک بھارت کرکٹ روابط کی بحالی کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین شہریار خان اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر ششانک منوہر سے رابطہ کیا ہے، لیکن پی سی بی کے چیئرمین کا کہنا ہے کہ اس بارے میں حتمی فیصلہ وہ نہیں بلکہ حکومت کرے گی۔
پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہدایت یہ آئی ہے کہ اس کا فیصلہ ہم کریں، یعنی پی سی بی نہیں کرے گا۔ اب اس پہ مزید میں بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ اب یہ معاملہ حکومت کے ہاتھ میں۔ انگلش بورڈ کے جو چیئرمین رہے ہیں جائلز کلارک اور ابھی ہیں آئی سی سی میں، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں، مجھ سے بھی انہوں نے بات کی کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیریز ہونا چاہیے فار دی انٹرسٹ آف کرکٹ۔
لندن میں جاری اے ٹی پی ٹور فائنلز میں برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے سوئٹزرلینڈ کے سٹین واورنکا سے اسٹریٹ سیٹس میں 7-6 اور 6-4 سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سیمی فائنل میں آج رافیل نڈال سامنا کریں گے نوواک جوکووچ کا، جبکہ دوسرا سیمی فائنل سٹین واورنکا اور روجر فیڈرر کے درمیان ہے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کی ضابطہ اخلاق کمیٹی نے معطل صدر سیپ بلاٹر اور یوئیفا کے معطل صدر مشیل پلاٹینی پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کی ہے۔ واضح رہے ان دونوں کو فی الوقت 90 روز کی عبوری پابندی کا سامنا ہے۔ کمیٹی کی سفارش کے تحت دونوں پر تاحیات پابندی بھی عائد کی جا سکتی ہے، تاہم اس سلسلے میں حتمی فیصلہ دسمبر میں آنے کی امید ہے۔ فٹ بال پریمیئر لیگ میں دفاعی چیمپئن چیلسی نے اب تک ہونے والے 12 میں سے صرف 4 میچز جیتے ہیں اور پوائنٹس ٹیبل پر 16ویں نمبر پر ہے، لیکن چیلسی کے مینیجر جوزے مورینیو کلب میں کسی پلیئر کے تبادلے کے حق میں نہیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے پلیئرز کی کارکردگی سے خوش ہیں، کیونکہ کلب نے موجودہ اسکواڈ کے ساتھ ہی پریمیئر لیگ جیتی تھی، یہی اسکواڈ آئندہ بھی شاندار کارکردگی ضرور دکھائے گا۔
خبریں کھیلوں کی پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ پیرس پر دہشت گرد حملے کے بعد فرانس کے ہمسایہ ملک بیلجیم میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، وہاں کیا صورتحال ہے، اس کے لیے آپ کو برسلز لیے چلیں گی، لیکن یہاں پر سیربین اپنے نصف کو پہنچا اہم خبروں کی 6 سرخیوں کے ساتھ ظہیر الدین بابر۔
پاکستان کے شہر جہلم میں ایک فیکٹری کے ملازم پر توہین مذہب کے الزام کے بعد سینکڑوں لوگوں نے فیکٹری کو نظر آتش کیا ہے اور جماعت احمدیہ کی ایک عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا ہے۔ علاقے میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے فوج کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پیرس کی طرز پر حملوں کے خدشے کے باعث سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں، کاروباری زندگی جزوی طور پر معطل ہے۔ پیرس حملوں میں ملوث ہونے کے شبے میں بیلجیم کے ایک شہری کو ترکی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مالی کے دارالحکومت باماکو میں گزشتہ روز ایک ہوٹل پر حملے کے بعد ملک گیر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور 3 روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے۔ آج سے ایک اسمارٹ فون ایپ جاری ہو رہی ہے جس کے صارفین کو چہل قدمی کرنے پر ڈالروں سے نوازا جائے گا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر ہماری شہ سرخی بدستور یہی ہے کہ پیرس حملوں کا مبینہ ملزم گرفتار اور برسلز میں سیکیورٹی الرٹ، اور اسی کی تفصیلات اس وقت ہم آپ کو سنوائیں گے کہ پیرس میں دہشت گرد حملے کے بعد فرانس کے ہمسایہ ملک بیلجیم میں بھی سیکیورٹی ہائی الرٹ پر آ گئی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ وزیر اعظم چارلز مائیکل نے دہشت گردی سے چوکنا رہنے کی سطح انتہائی درجے پر لے جانے کا اعلان کیوں کیا ہے، جس کے بعد شہر میں تقریباً غیر اعلانیہ کرفیو کی سی صورتحال ہے۔ اس سب صورتحال پر غور کرنے کے لیے اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہم نے برسلز میں صحافی خالد حمید فاروقی سے بات کی۔
یہ میرود کہلاتا ہے، یہ یہاں پر کمیشن سے کچھ ہی میٹر کے فاصلے پہ یورپین کمیشن پارلیمنٹ اور کونسل سے تقریباً کوئی 600 میٹر کے فاصلے پر جوبل پارک آرکیڈ ہے، وہاں پر میں ہوں اور یہاں خاصے فوجی دستے بھی موجود ہیں، پولیس کی بھی بھاری نفری موجود ہے اور سامنے ایک میٹرو اسٹیشن بھی ہے جو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ میٹرو انڈر گراؤنڈ مکمل طور پر بند ہے۔
اچھا یہ بتائیے خالد کہ یہ جو برسلز میں ہائی الرٹ کیا گیا ہے سیکیورٹی فورسز کو، اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب یہ ہے کہ برسل ان پرٹیکولر بہت زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کا وہاں خطرہ ہے۔ لیول 4 جو سیکیورٹی کا ہائیسٹ لیول ہوتا ہے وہ یہاں کیا گیا ہے۔ تمام شاپنگ سینٹر، سوئمنگ پول، سنیما بند کر دیے گئے ہیں، تمام میچز جو اسٹیڈیم میں ہوتے ہیں اور میوزیکل کنسرٹ، کسی بھی قسم کی پرفارمنس، ہر چیز پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں اور سینٹر کی طرف خاص طور پر آنے سے گریز کریں، غیر ضروری طور پر باہر نکلنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو 19 کمیون ہیں برسلز کے، ان کے میئرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس کو جسے پریزائڈ کیا یہاں کے میئر نے برسلز کے، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر قسم کی ایکٹیویٹی کو بند کر دیا جائے، کیونکہ کل رات کو انہوں نے ایک گھر پر چھاپا مارا تھا۔ اس چھاپے میں انہیں بہت بڑی تعداد میں اسلحہ، ہینڈ گرنیڈ، ڈیٹینیٹرز اور ایکسپلوسیو ملا ہے۔ تو پولیس کا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا خیال ہے کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں کوئی رنگ موجود ہے دہشت گردوں کا جو حملہ کر سکتا ہے، تو ایک دم کھلا اسپیس ان کو چاہیے۔ تمام پبلک اسپیسز پر انہوں نے فوج اور اسنائپرز اور اب دوسرے پولیس کے اہلکار اسلحے سمیت لگائے ہیں تاکہ کسی بھی کی مقابلے میں اور کسی بھی قسم کی ایونچویلٹی میں لوگوں کا نقصان نہ ہو، لوگ نہ مارے جائیں، بلکہ صرف دہشت گردوں سے ہی جو ہے وہ نپٹا جا سکے۔
تو گویا کہ ایک طرح سے غیر اعلانیہ طور پر کرفیو کا سا سما وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟
جی جی بالکل، یہ آج ہفتہ ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں لوگ شہر میں ہوتے ہیں، تقریباً جو ہے نا وہ بہت ہی کم ٹریفک ہے، بہت کم لوگ ہیں، اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ غیر اعلانیہ طور پر جو کرفیو کا ایک طرح سے نفاذ ہے، اور کبھی بھی برسلز کی تاریخ میں یہ کچھ نہیں ہوا کہ اس طرح شہر کو سیل کر دیا جائے چاروں طرف سے، اور اتنی بڑی تعداد میں فوج کو جو ہے وہ پولیس کی مدد میں لایا گیا، کیونکہ جو مجموعی پولیس ہے، 6 پولیس زون ہیں برسلز کے، اور ان کے کوارڈینیشن میں جو پرابلم تھی اس لیے فوج کو لے کے آئے کہ ایک سینٹرل کمانڈ اس کی بنائی ہے، اور پولیس کی نفری کم ہونے کی وجہ سے میئرز کا خیال ہے کہ فوج کا بڑی تعداد میں سڑکوں پر لانا بہت ضروری تھا، اور لوگوں کو بھی یہ احساس دلا جائے کہ وہ محفوظ ہیں اور سیکیور ہیں۔
برسلز میں سیکیورٹی ہائی الرٹ فوج طلب کر لی گئی۔ تفصیلات ہمیں بتا رہے تھے برسلز سے ہی صحافی خالد حمید فاروقی۔ ادھر افریقہ کے ملک مالی میں حکام کا یہ کہنا ہے کہ وہ کل یعنی جمعے کو اسلامی شدت پسندوں کی جانب سے ہونے والے حملے کے بعد کم سے کم 3 مشتبہ افراد کی تلاش میں ہیں۔ ملک میں ہنگامی حالت بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور جمعے کو جو یہ حملہ ہوا تھا اس میں کم سے کم 19 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جس میں غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ تیار کیا ہے نخبت ملک نے۔
مالی میں امریکی ہوٹل ریڈیسن بلو پر مسلح افراد کے حملے میں 130 سے زیادہ افراد کو یرغمال بنایا گیا. ان میں روسی، چینی اور امریکی باشندے بھی شامل تھے. جس ہوٹل پر حملہ کیا گیا وہ امریکی ہے. امریکہ کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس ہوٹل میں پھنسے لوگوں کو نکالنے کے آپریشن میں امریکی فوجیوں نے حصہ نہیں لیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں
امریکی فوجی یا حکومتی ارکان کی طرف سے اس کارروائی میں کوئی شمولیت نہیں تھی. یہ مالی کی فورسز تھیں جنہوں نے یہ کام انجام دیا اور اب محض کارروائی کو مکمل کیا جا رہا ہے. لہٰذا میرے پاس فہرست نہیں ہے کہ کون اس میں شامل ہے. ہاں یہ بات جانتا ہوں کہ باماکو میں کچھ امریکی فوجی ضرور موجود تھے، مگر انہوں نے بس لوگوں کو ادھر سے ادھر کرنے اور محفوظ جگہ پہنچانے میں کچھ مدد کی ہے، مگر وہ دہشت گردوں کے خلاف ہونے والے اصل آپریشن میں شامل نہیں تھے.
مالی کے دارالحکومت باماکو میں واقع امریکی ہوٹل ریڈیسن بلو میں 130 سے زیادہ افراد کو یرغمال بنانے والے مسلح افراد کی تعداد حکام نے 13 بتائی ہے، جس کے بعد اب مالی کی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ وہ 3 مشتبہ افراد کی تلاش میں چھاپے مار رہی ہیں. اس سے پہلے اقوام متحدہ کے مالی میں امن مشن کے سربراہ مونگی حامدی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں 2 افراد کو ہلاک کیا گیا ہے. انہوں نے کہا
ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپریشن مکمل طور پر ختم ہو گیا ہے. کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں. ہلاکتوں کی صحیح تعداد کا فی الحال ہمیں علم نہیں، مگر 18 لاشیں ہیں. 2 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. تاہم اب بھی کارروائی جاری ہے.
مسٹر حامدی نے مزید کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ حملے کا یہ وقت جان بوجھ کر چنا گیا.
یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب ہم مالی کی تمام جماعتوں کو بلا کر امن کے معاملے پر ایک اہم اجلاس کر رہے ہیں. یہ اجلاس گزشتہ روز شروع ہوا تھا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ دہشت گردوں نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کا مقصد امن کے عمل کو نقصان پہنچانا اور جتنا ہو سکے اتنا زیادہ تباہی پھیلانا ہے.
مالی کی حکومت نے اس حملے کے بعد ملک میں 10 روز کے لیے ہنگامی حالت کا نفاذ کیا ہے. صدر ابراہیم بوبکر کیتا نے ملک میں ہنگامی حالت کے نفاذ کے علاوہ 3 روزہ قومی سوگ کا اعلان بھی کیا ہے. صدر کا مزید کہنا ہے کہ ان کا ملک دہشت گردی کا خلا خما کرنے کے لیے ہر قسم کے اقدامات اٹھائے گا. اس حملے کی ذمہ داری شمالی افریقہ میں القاعدہ کی شاخ القاعدہ فی بلاد مغرب اور اس سے منسلک گروہ المرابطون نے قبول کی ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھی نخبت ملک. اقوام متحدہ میں داعش کے خلاف متحدہ کارروائی کے لیے ایک قرارداد منظور کی گئی ہے. ثقلین امام اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. جی ثقلین، اس کی کیا تفصیل ہے؟
پر اقوام متحدہ نے رات گئے، یعنی جس کے 15 ارکان جو ہے سیکیورٹی کونسل کے، انہوں نے یہ قرارداد منظور کیا جس میں یہ طے کیا گیا ہے، متفقہ طور پہ قرارداد ہے کہ اور یہ طے کیا ہے کہ داعش یہ شدت پسند تنظیم جو دولت اسلامیہ بھی کہلاتی ہے، اس کے خلاف جو کارروائی ہے اس میں سب مل جل کے کام کریں اور اس کا قلع قمہ کرنے کی کوشش کریں. اور اس قرارداد میں خاص طور پہ یہ کیونکہ پیرس کے حملوں کے بعد آئی ہے اور اس کو فرانس کے جو وہاں پہ مستقل مندوب ہیں انہوں نے پیش کیا تھا، روس کی بھی حمایت اس کو حاصل رہی ہے. تو پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک ایسا معاملہ جس میں سیریا کا ذکر ہے وہاں پہ اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہوئی اور روس نے بھی اس میں اپنا اتفاق رائے کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ قرارداد چیپٹر 7 کے تحت منظور نہیں ہوئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر پابندی لازمی نہیں ہے اور اس قرارداد میں ابھی تک کوئی فوجی کارروائی کے لیے بھی کوئی یعنی رستہ نہیں رکھا گیا ہے. تو آپ یہ سمجھیں کہ سیاسی طور پہ یہ قرارداد منظور ہوئی ہے کہ ایک سیاسی ایک مفاہمت ہوئی ہے، لیکن فوجی حکمت عملی یا فوجی کارروائی کے لیے ابھی کوئی اس میں باقاعدہ گنجائش نہیں رکھی،
کسی کو پابند نہیں کیا گیا. ثقلین بہت شکریہ آپ کا. اور اب پیش ہے ہفتے وار کالم دوسرا پہلو، اور یہ پیش کرتے ہیں شکیل اختر.
اسلام کے نام پر دولت اسلامیہ، القاعدہ، بوکو حرام اور ان جیسی متعدد بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں کو عروج اور ان کے ذریعے دنیا کے مختلف خطوں میں کی جانے والی قتل و غارت گری سے بھارت کے مسلمان انتہائی سراسیمہ ہیں۔ بھارت کی تاریخ میں غالباً یہ پہلا موقع ہے جب مسلمانوں کے مختلف مسالک اور فرقوں کے 1000 سے زیادہ مذہبی علماء اور اسکالروں نے داعش کے خلاف فتوے جاری کیے ہیں۔ ان فتووں میں کہا گیا ہے کہ اسلام ہر طرح کے تشدد کے خلاف ہے، جبکہ آئسس قتل و غارت گری کے مرتکب ہے۔ یہ فتوے کئی مہینوں میں پورے ملک سے جمع کیے گئے ہیں۔ 15 جلدوں پر مشتمل یہ فتوے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون اور دوسرے عالمی رہنماؤں کو بھیجے گئے ہیں۔ ان رہنماؤں کے نام لکھے گئے اس خط میں کہا گیا ہے کہ اسلام ہر شکل میں دہشت گردی کے خلاف ہے، خواہ اس کا ارتکاب کسی بھی مقصد کے لیے کیا گیا ہو۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فتوے انہیں بھیجنے کا مقصد انہیں اس حقیقت سے واقف کرانا ہے کہ بھارت کے 16 کروڑ مسلمان تشدد میں یقین نہیں رکھتے۔ بھارت کے مسلمان اس وقت دوہرے دباؤ سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ لبنان، پیرس اور مالی جیسے دہشت گردانہ واقعات اور دولت اسلامیہ، بوکو حرام اور الشباب جیسی سنی دہشت گرد تنظیموں کے عروج سے مذہبی طور پر پست اور شکستہ محسوس کرتے ہیں، تو دوسری جانب وہ ملک کے اندر ہندو سخت گیریت کے نشانے پر ہیں۔ ملک میں ہندو نظریاتی تنظیموں نے رابطے کی ہر سطح پر مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایک منظم تحریک چلا رکھی ہے۔ ٹی وی چینلوں پر، اخباروں میں، سوشل میڈیا پر، یہاں تک کہ اسکول کے اسمبلیز میں بھی اسلام مخالف اور مسلم مخالف جذبات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ نفرت پھیلانے کے لیے سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا اور امریکہ میں آباد مسلمانوں کے حوالے سے طرح طرح کی نفرت انگیز کہانیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بھارت خود ایک طویل عرصے تک دہشت گردی کا مظلوم رہا ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں میں کئی عشروں تک خونریز تحریکیں چلتی رہیں۔ سری لنکا کی دہشت گرد تنظیم تمل ٹائیگرز بھی بھارت میں ہی وجود میں آئی تھی۔ پنجاب میں کئی برس تک دہشت گردی کا زور رہا۔ کشمیر میں 30 برس تک مقامی اور بیرونی تنظیمیں خونریز تحریک میں ملوث رہیں۔ بھارت کے مسلمانوں اور ان کی مذہبی قیادت نے کسی بھی مرحلے پر تشدد کو قبول نہیں کیا۔ وہ ملک کے دوسرے مذاہب ہی کی طرح بقائے بہم میں یقین رکھتے ہیں۔ کشمیر میں ایک درجن سے زیادہ ملکوں کے مسلم جنگجو مذہب کے نام پر لڑتے ہوئے مارے گئے، لیکن 30 برس کی علیحدگی پسندی کی اس تحریک میں بھارت کا ایک بھی مسلمان کبھی بھی کسی بھی شکل میں شریک نہیں ہوا۔ شام اور عراق میں داعش کی جنگجو فوج میں سینکڑوں یورپین سمیت ہزاروں غیر ملکی برسر پیکار ہیں، لیکن داعش پر نظر رکھنے والے مصدقہ اداروں کے مطابق ہزاروں کی اس جنونی فوج میں بھارت کا ایک بھی مسلم شامل نہیں ہے۔ بھارت میں عدم تشدد کی روایت صدیوں پرانی ہے۔ بھارتی اسلام کی جڑیں وسطی ایشیا، ایران اور یہاں کی تہذیبی، اخلاقی اور روحانی اقدار میں پیوست ہیں۔ کثیر مذہبی اور ثقافتی جمہوریت مذہب میں انفرادی آزادی اور تصورات کے اظہار کا ضامن ہے۔ یہاں ہر طرح کے دباؤ کے باوجود شہری ابھی تک کسی گھٹن اور شناختی بحران کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ سخت گیریت کے اس دور میں بھی مزاحمت اور تبدیلی کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ بھارتی معاشرے کا سب سے مثبت پہلو رواداری اور پر امیدی ہے، اور جب تک رواداری قائم ہے دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسی تنظیمیں اپنی تمام قوت کے ساتھ بھی بھارتی اسلام کو شکست نہیں دے سکیں گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اسلام کے پردے میں داعش کی کارروائیاں، یہی موضوع تھا آج شکیل اختر کے کالم دوسرا پہلو کا۔ اب چلتے ہیں پاکستان، جہاں صوبہ سندھ کے شہر حالہ میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے چیئرمین اور درگاہ سروری سلسلے کے 18ویں سجادہ نشین مخدوم امین فہیم کو ہزاروں افراد کی موجودگی میں درگاہ کے احاطے میں ہی سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی شریک تھے۔ حالہ سے علی حسن کی رپورٹ۔
مخدوم امین فہیم کی تدفین ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں حضرت سرور نوح کی درگاہ کے احاطے میں عمل میں آئی۔ وہ اس درگاہ کے 18ویں سجادہ نشین تھے۔ چھتر برس کی عمر میں ان کا آج صبح کراچی کے ایک اسپتال میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ طویل عرصے سے لبلبے کے کینسر میں مبتلا تھے اور علاج کے لیے بیرون ملک بھی گئے تھے، جہاں سے انہیں ان کی خواہش پر پاکستان واپس لایا گیا تھا۔ مخدوم امین فہیم کی تدفین میں پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خصوصی طور پر کراچی سے پہنچے تھے۔ ان کے ہمراہ وزیر اعلی سندھ سید قائم علی شاہ بھی تھے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ، سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف سمیت سندھ کابینہ کے تمام وزراء، قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین شریک تھے۔ پارٹی رہنماؤں کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد بھی صبح ہی سے حالہ پہنچنا شروع ہو گئی تھی۔ درگاہ حضرت سرور نو کے پیروکاروں کی سروری جماعت کے ہزاروں عقیدت مند صوبہ سندھ کے تمام اضلاع سے حالہ پہنچے تھے۔ درگاہ حضرت سرور نو کو نو لکھی درگاہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے مریدین کی تعداد 900,000 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ حالہ شہر کراچی سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر قومی شاہراہ پر موجود ہے۔ مخدوم امین فہیم کی میت کو جب تدفین کے لیے ان کے آبائی گھر سے درگاہ کی طرف لایا گیا تو ہجوم بے قابو تھا۔ میت کو درگاہ میں پہنچانے کے لیے 20 منٹ تک ان کے بھائی اور بیٹے درگاہ کے بڑے دروازے پر کھڑے رہے۔ پولیس اور درگاہ کے منتظمین بہت مشکل سے راستہ بنا پائے تھے۔ مخدوم امین فہیم کے تمام بیٹے، بھائی اور رشتہ دار بھی تدفین میں شریک تھے۔ امین فہیم کے انتقال کی وجہ سے ضلع مٹیاری مکمل طور پر بند ہو گیا تھا۔ حکومت سندھ نے بھی ضلع میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا تھا۔ مخدوم امین فہیم کا طویل سیاسی سفر تھا جو انہوں نے سن 1970 سے شروع کیا تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کی ضلع ٹھٹہ کی خالی کی ہوئی قومی اسمبلی کی ایک نشست پر ضمنی انتخاب میں 1970 میں پہلی بار منتخب ہوئے تھے۔
حالہ سے یہ تھے علی حسن اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مخدوم امین فہیم کے سیاسی سفر پر ایک نظر ڈالی ہے ریاض سہیل نے۔
پاکستان کے سینئر سیاستدان مخدوم امین فہیم تمام جماعتوں کے لیے ایک دھیمی مزاج اور گہری شخصیت کی وجہ سے غیر متنازع شخصیت تھے، لیکن اپنی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی میں بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد وہ یہ مرتبہ گنوا بیٹھے تھے۔ مخدوم امین فہیم 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کی کرسی کے قریب پہنچے، لیکن کبھی سیاسی وفاداری تو کبھی پارٹی کی عادت کی وجہ سے وہ اس پر براجمان نہ ہو سکے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہیں یہ پیشکش ہوئی، اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بھی یہ آفر کی، لیکن مخدوم خاندان نے دونوں بار اس کو مسترد کر دیا۔ بینظیر بھٹو کی ہلاکت کے بعد جب یہ اعلان ہوا کہ مخدوم وزیر اعظم بنیں گے تو سب کا خیال مخدوم امین فہیم کی طرف تھا، لیکن آصف علی زرداری کی زیر قیادت پارٹی قیادت نے مخدوم یوسف رضا گیلانی کو اس منصب کے لیے نامزد کیا۔ پیپلز پارٹی کے سربراہ آصف علی زرداری سے مخدوم خاندان ناراض رہا۔ مخدوم امین فہیم کی پیدائش 4 اگست 1939 کو حالہ میں ہوئی۔ ان کے والد مخدوم طالب مولا کا شمار پاکستان پیپلز پارٹی کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا پہلا کنونشن بھی حالہ میں ہی منعقد کیا گیا تھا۔ مخدوم طالب مولا سرور نو کی گدی نشین، سرور جماعت کے روحانی پیشوا اور شاعر تھے۔ انہیں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں بھی کئی پیشکشیں ہوئیں، لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی میں رہنے کو ترجیح دی۔ نوجوان امین فہیم نے 1958 میں سندھ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس میں بیچلر ڈگری حاصل کی اور 1970 سے عملی سیاست میں پیر رکھا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر پہلی بار ٹھٹہ کے حلقے سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے، جس کے بعد وہ مسلسل آخری عام انتخابات تک کامیابی حاصل کرتے رہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں جب خود پیپلز پارٹی کے لوگ غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات میں شریک ہوئے تو مخدوم امین فہیم نے پارٹی قیادت کا ساتھ دیا اور ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا۔ بینظیر بھٹو کی خود ساختہ جلاوطنی کے دور میں ملک کے اندر سیاستدانوں اور عسکری قیادت سے رابطے کی ذمہ داری مخدوم امین فہیم پر عائد تھی۔ شاید یہی اعتماد کا رشتہ تھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین رجسٹر کرائی گئی تو اس کی قیادت انہیں سونپی گئی۔ زندگی کے آخری ایام میں جب ان کے قیادت کے ساتھ اختلافات سامنے آئے تو وہ انہیں باور کراتے تھے کہ جو پارٹی اسمبلیوں میں موجود ہے اس کے سربراہ وہ ہیں۔ مخدوم خاندان کی وجہ شہرت اور اثر رسوخ صرف سیاست اور مرشد ہونے سے ہی نہیں بلکہ یہ علمی اور ادبی خاندان رہا ہے۔ مخدوم امین فہیم نے شاعری اپنے والد مخدوم طالب ملا کی شاگردی میں حاصل کی۔ ان کے 2 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں، جن میں سے ایک مجموعہ پیغام کو زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ زندگی کے آخری ایام میں پیپلز پارٹی کے نوجوان چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مخدوم امین فہیم کی عیادت کے لیے پہنچے تھے۔ یہ تصویر سوشل میڈیا پر کافی سرگرم تھی، جس میں امین فہیم بلاول سے محبت سے مل رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں چمک ہے۔ اس تصویر کو کسی نے نانا سے نواسے تک برسوں کی وفاداری کا عنوان دیا تھا۔ اور ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کچھ تصاویر ہیں اور ایک کا عنوان ہے زندگی کیمرے کی آنکھ سے۔ یہ وہ تصاویر ہیں جو 26 نومبر کو نمائش کے لیے لندن میں پیش کی جائیں گی، آپ دیکھنا چاہیں تو ابھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور سربین میں اب پیش ہے بالی ووڈ کی فلمی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام بالی ووڈ راؤنڈ اپ، ترتیب و پیشکش نصرت جہاں۔
بی بی سی رنگ دے تم ہے گیروا
گانا دیکھ کر فلم ساز کرن جوہر کی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ انتہائی خوبصورت انداز میں فلمایا گیا فلم دل والے کا یہ رومانٹک گانا حال ہی میں ریلیز ہوا ہے۔ کرن کا کہنا ہے کہ اس گانے نے سورج ہوا مدھم کی یاد تازہ کر دی۔
سورج ہوا مدھم، چاند جلنے لگا، آسمان یہ ہائے کیوں پگھلنے لگا۔
ویسے ہر کوئی اس فلم سے اپنی یادوں کو وابستہ کر رہا ہے، کبھی شاہ رخ تو کبھی کاجول۔ میرے خیال میں تو اس فلم کا نام دل والے نہیں یادوں کی بارات ہونا چاہیے تھا۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ बॉलीवुड में सुनिएगा कि रणबीर कपूर क्या कहते हैं दीपिका के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में। सलमान की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है?
गोरी 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 कभी कभी कहीं कहीं चोरी चोरी।
हाँ, आज बात करेंगे हसीना कायनात सुष्मिता सेन की। ये तमाम गर्मा गर्म खबरें आप तक पहुंचाने से पहले क्यों ना इस हफ्ते की रिलीज एक्स पास्ट इस प्रेजेंट पर एक नजर डाल लें।
मैं फिल्में करूं, 20 फिल्में बना चुका हूं। लोगों ने एक दो फिल्म तो देखी होगी, देखी नहीं होगी तो नाम तो सुना होगा।
फिल्म कितनी दिलचस्प रही ये तो हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी ही बताएंगे। हाँ, फिल्म की एक दिलचस्प बात हम आपको बता देते हैं कि इसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 11 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। तो अर्णब, क्या कहेंगे आप?
ऐसी हमने कई फिल्में देखी हैं यहाँ पे 11 कहानियाँ, 11 या 10 कहानियाँ 10 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की हैं। यहाँ पे एक ही कहानी को आगे बढ़ाया गया है। प्रेमाइस बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्ट लेवल पे बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कई कहानियाँ जो होती हैं वो स्टोरी बोर्ड लेवल पे बहुत अच्छी लगती हैं। ये फिल्म अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी हो सकती थी। फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ती है लेकिन इसमें इतने जंप कट्स हैं और फिल्म को एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की है जिसकी वजह से काफी हद तक फिल्म बहुत कंफ्यूजिंग लगी है।
देखें लोग क्या कहते हैं।
हाँ, एक्सपेरिमेंट तो अच्छा था और अलग अलग जॉनर भी देखने मिले, हॉरर वगैरह, तो एक ही स्टोरी में ये सब देखना अच्छा लगा। ऐश्वर्या भास्कर और उमा कुरैशी वो मेरे फेवरेट है, इसके लिए मैं इसी के लिए गया था।
मुझे जरा सी पसंद नहीं आई फिल्म। स्टोरी मतलब कुछ कंफ्यूजिंग था पूरा, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को मूवी में।
मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में।
दिलचस्प बातें तो आजकल रणबीर और दीपिका भी कर रहे हैं। अब ताज़ा खबर ये है कि दोनों को लगता है कि आजकल वो एक दूसरे के बारे में जो भी कहते हैं उसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन रणबीर कहते हैं कि हम फिल्म तमाशा के प्रमोशन में अपनी पर्सनल लाइफ की हिस्ट्री को बेचने की कोशिश नहीं कर रहे।
यू नो, हम दीपिका और मैं अभी 8 साल हो गए, हम फिल्म इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत 8 साल पहले हुई थी। And I think we worked very hard to make individual identities. और हम यही कोशिश करते हैं कि you know, as individually as actors, लोगों को हमारा काम पसंद आए तो हम अपना personal life और personal history बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, और यही कोशिश करते हैं कि what we bring in as actors, वो audience को पर्दे पर पसंद आए, and it doesn't really reflect कि what our history is और हमारी personal relationship कैसे
है।
रणबीर, जब दीपिका खुलेआम कहेंगी आई लव यू रणबीर तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? भाई, हिस्ट्री तो आप ही लोग दोहरा रहे हैं, इस पर अब कुछ तो लोग कहेंगे।
तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा।
तुझे तो प्यार हो गया है, पकड़ लिया।
सल्लू भाई की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के बारे में कुछ मिक्स्ड रिएक्शन सामने आया है। कुछ लोगों ने तारीफ की तो कुछ ने तनकीद।
प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो,
सलमान बीइंग सलमान कहां मानने वाले थे, इमोशनल हो गए।
यू नो, लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए और इतने रिजर्व हो गए इमोशंस के बारे में, यू नो, कीपिंग देयर इमोशंस विद इन देम, कि जब वो देखते हैं ऐसी चीज ना, एक थोड़ा सा टाइम लगता है उसको एक्सेप्ट करने में। यू डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू इट, कि ये ऐसा हो सकता है, वाकई में हो सकता है, ऐसा कोई परिवार हो सकता है कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम इतने आसानी से सॉल्व हो सकता है।
वैसे लोगों का ख्याल में आपके बारे में ये कहना गलत नहीं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये फिल्म पसंद नहीं आई।
वो कुछ लोगों को आप अच्छे लगोगे, कुछ लोगों को आप अच्छे नहीं लगोगे। यू नो, कुछ लोगों को आपको आपका ये सवाल अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा, बट हर एक की ओपिनियन है एंड वो ओपिनियन हम रिस्पेक्ट करते हैं।
फिल्म चाहे सूरत बड़जातिया की हो लेकिन पर्दे पर सलमान थे तो 150 करोड़ का बिजनेस तो होना ही था।
मैं कुड़ी अनजानी हो, शहर अनजाना हो,
मॉडल और अदाकारा सुष्मिता सेन पहली भारतीय हैं जिन्हें मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल हुआ। में हसीना कायनात का खिताब हासिल करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया और फिल्म दस्तक से डेब्यू किया। फिल्म बुरी तरह नाकाम रही।
जादू भरी आँखों वाली सुनो, जादू भरी आँखों वाली सुनो, तुम ऐसे मुझे देखा न करो।
सुष्मिता ने यूँ तो कई फिल्में की जिनमें सिर्फ तुम, बीवी नंबर वन, मैंने प्यार क्यों किया, मैं हूं ना और आंखें वगैरह शामिल हैं। लेकिन कोई भी फिल्म वो सिर्फ अपने बल पर कामयाब नहीं कर सकी, तो अब क्या इरादे हैं? कहीं डायरेक्शन का मूड तो नहीं?
I hope so. अभी फिलहाल इरादा नहीं है क्योंकि मुझे अभी like I said, अभी भी एक्टिंग का भूत सवार है, वो खत्म करना है पहले। Everything has to be done in phases. But yes, I am a creative person. मुझे पढ़ने का शौक है, लिखने का शौक है, डायरेक्ट तो मैं खुद ही कर लेती हूँ अपने आप को।
सुष्मिता ने फिलहाल जैसी फिल्म में अपनी अदाकारी से क्रिटिक्स को काफी मुतासिर किया।
फिलहाल जीने दे ये लम्हा, फिलहाल जीने दे।
सुष्मिता ने शादी तो नहीं की लेकिन बहुत ही कम उम्र में दो बेटियां अडॉप्ट की। चालीस साल की उम्र में भी वो बहुत यंग नजर आती हैं। तो सुष्मिता इसका राज क्या है?
Eat right, sleep right, drink a lot of water, और जहाँ पे मौका मिले वेट ट्रेनिंग की जगह योगा कीजिए। And I say that to everyone because जो हेल्थ आपके अंदर से आती है वो आप बाहर को कितना भी तराश लीजिए, that health is important.
तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।
सुष्मिता सेन की पहली फिल्म दस्तक थी, तो क्या अभी तक किसी ने उनके दिल पर दस्तक दी है? शादी के बारे में क्या ख्याल है?
शादी एक ही बार करनी है और सोच समझ के करनी है क्योंकि एक हफ्ते की पार्टी के लिए जिंदगी भर और सात जन्म इज अ बिग डिसीजन। सो ऑल द मदर्स आई नो इंक्लूडिंग माय ओन, दे आर ऑल वेटिंग दैट एट सम पॉइंट आई एम गोइंग टू फाइनली सेट ये वाला।
सुष्मिता का ख्याल है कि मिस्टर राइट के इंतजार की कोई उम्र नहीं होती
क्योंकि आप किसी के साथ भी जिंदगी भर मोहब्बत भरी बटरफ्लाइज इन योर स्टमक वाली फीलिंग के साथ नहीं जी सकते। दैट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, यू हैव टू कीप ट्राइंग टू कीप इट गोइंग। दिस आई हैव सीन इन माय फ्रेंड्स, इन पीपल अराउंड मी, एंड आई हैव रियलाइज्ड हम शादी जब करते हैं हम खुद से वादा करते हैं कि अब मैंने ये निभानी है। कुछ हो
तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे।
hey, ये तो सुष्मिता सेन का कमिटमेंट है, लेकिन मेरा कमिटमेंट तो आपके साथ है कि मैं अगले हफ्ते एक बार फिर आपके लिए लेकर आऊंगी बॉलीवुड राउंड अप। तो मुझे दे इजाजत और रखे अपना ख्याल। हाफिज।
बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी नुसरत जहां, जो आपसे वादा करके गई हैं कि अगले हफ्ते फिर वो ये प्रोग्राम लेकर आएंगी। और हम आपको चलते चलते ये बता दें कि bbcurdu.com पर पहले सफ़े पर आप एक बहुत नुमाया कॉलम देख सकेंगे जिसका उनवान है सिन्फी तफरीक में आप कहां खड़े हैं। इसमें कैलकुलेटर की मदद से आप अपने मुल्क में सिन्फी तफरीक के बारे में जान सकेंगे और मालूम कर सकेंगे कि दुनिया में आपका, आपके मुल्क का मकाम क्या है। हमें इजाज़त दीजिए। सरवीन इख्तिताम को पहुंचा, एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थी नाजिया मेमन, स्टूडियो मैनेजर्स के फ़राइज़ अंजाम दिए लंदन में डोमिनिक डिलागी ने और इस्लामाबाद से हमारे साथ रहे आमिर सिद्दीक। ماہوارہ صفدر کو تمام ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے اور آخر میں اہم عالمی خبروں کے خلاصے کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
پاکستان کے شہر جہلم میں ایک فیکٹری کے ملازم پر توہین مذہب کے الزام کے بعد سینکڑوں لوگوں نے فیکٹری کو نظر آتش کیا ہے اور جماعت احمدیہ کی ایک عبادت گاہ کو نقصان پہنچایا ہے. علاقے میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے فوج کے دستے تعینات کر دیے گئے ہیں. بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں پیرس کی طرز پر حملوں کے خدشے کے باعث سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی سخت کر دیے گئے ہیں. کاروبار زندگی جزوی طور پر معطل ہے. مالی کے دارالحکومت باماکو میں گزشتہ روز ایک ہوٹل پر حملے کے بعد ملک بھر میں ایمرجنسی نافذ ہے اور 3 روزہ قومی سوگ منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متفقہ طور پر ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں تمام ملکوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ دولت اسلامیہ کے خلاف جنگ کا حصہ بنے. آج سے ایک اسمارٹ فون ایپ جاری ہو رہی ہے جو صارفین کو چہل قدمی کرنے پر ڈالروں سے نوازے گی. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.